أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيدنا بقية الله تحت الأرضين فضل الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود إلى محمد وعلى آله. قرآن کرام کے سیاق کی جان میں ہے کہ چند دن پر مشتمل یہ جو دروس کا سلسلہ تھا اس کا انشاء اللہ آج آخری سلسلہ ہے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو خدا صاحب کا انتہائی شکر گزار رہیں گے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے تمہاری کی سارے نصیب کرنے اللہ کے رسول کی بیان کے مطابق کتاب اللہ اور عشرت کی اہل بیت کی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمسک ہمارے لیے واجب فرض پایا. اس خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دونوں سے تمسک کرنے کی توفیق نصیب کی. خدا کی دی ہوئی سہمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا مختار ان شاء اللہ اس میں اضافہ کرنا ہے ضرور بھیجے گا محمد. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی بیان ہوا ہماری طرف سے بھی انتہائی ادب احترام اور جس کی گہرائی کے ساتھ اب تمام امید سے ملنے کی خوشی ہے کہ خدا مختار نے موقع فراہم کیا. ہم نے جہاں کہیں بھی سفر کیا ہے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیشہ امید کے ساتھ مختلف علاقوں میں دنیا میں بسے ہوئے ہیں. ان سے ملنے کے نتیجے میں تجربے میں اضافہ ہوا تو یہاں آنے کے نتیجے میں بھی یقیناً ہم بہت ساری معنوی فضائل جو انہوں سے ملنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور تجربے میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ جیسے اللہ کے دین کی راہ میں جو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اس کے اپنے تذائے ہیں, اس کے اپنے تذائے ہیں. مثال کے طور پر آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے پاکستان میں کچھ بندوں کو دیکھا جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کا تجربہ یہ تھا کہ وہ شہر سے نکلتے تھے تھوڑا بہت کچھ ایسی چیزیں لے کر جو لوگوں کے کام آ سکیں اسی گاؤں کے ہاتھ کے اندر پہنچ جاتے تھے. ایک دن نہیں گزارتے تھے اس دوران لوگوں کو اہل بیت اطہار السلام کے پیغام سے کتاب دیکھ کر روشناس کرتے ہم نے دیکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کی کوششوں سے نہیں معلوم کتنے گاؤں اہل بیت کے رہنے والوں میں تبدیل ہوئے جو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکتا. اور خاص کر میں پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ان کی جگہ سے ہوا بہت کم امکان اس بات کا ہے. ہمارے پاس جو لوگ دین کے نام پر علم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ یہ اس بات کا امکان بہت کم لگتا ہے کہ دنیا کی جس بھی کہیں کہیں بھی جہاں پہ لوگ بسے ہوئے ہیں وہاں سب لوگوں تک کچھ وہ لوگ پہنچ جائیں گے جو علم دین باقاعدگی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. اس کا امکان مجھے بہت کم لگتا ہے. پاکستان ہی کے اندر اگر کل ہماری اہل بیت کے ماننے والوں کی آبادی دیکھی جائے تو اگر ہم کم از کم یہ بھی کام کریں اور 20 سے 25% کا استعمال کریں اور اس طرف سے پاکستان کی آبادی کو تقریباً 15 کروڑ کم از کم حساب کریں تو 14 سے 15 کروڑ آبادی کا اگر ہم 20 سے 25% ہی اہل بیت کے ماننے والے لے لیں تو جو تعداد بنتی ہے وہ 1 کروڑ بنتی ہے. اور اس کئی کروڑ آبادی کے لیے جو کل دینی طالب علم ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں اچھوں بروں ایک دن کے پڑھے ہوئے 10 دن کے پڑھے ہوئے سب کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ 8000 سے زیادہ نہیں ہے. کئی کروڑ کی آبادی کے لیے یہ جو 8000 ہیں ان میں بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو چند مہینے کے بعد طالب علم نہیں رہیں گے, یہ کہیں اور چلے جائیں گے. یا کچھ ایسے ہیں جو طالب علم رہیں گے لیکن اس کے بعد آخر تک اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے, بہت سارے ایسے بھی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکلی ہمارے پاس علماء رہیں گے کہ جو مختلف معاشروں کے اندر جا کر کام کریں گے ان کی تعداد 1000 یا 1000 سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ تصور کیجیے گا کروڑوں انسانوں کے لیے جو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں آپ کے پاس 1000 یا 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اب اس میں مسجدیں ہونی ہیں, اسی میں امام باڑ گاؤں میں لوگوں نے جانا ہے, اسی میں دین کی تبدیلی ہونی ہے, میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. کبھی کبھی بلکہ کبھی کبھی نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان یا ماہ محرم کے دنوں کو تقسیم کرتے ہیں اپنے کاموں کے اوپر, تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کسی کے لیے کہ 60-65 دنوں کے اندر اس تمام ضرورت کو پورا کر دے جو اس سے طلب کی جا رہی ہے. ممکن نہیں ہے. یہ 60-65 دن تو ایام اعضاء کے میں آپ کی خدمت تلاش کر رہا ہوں, عام دنوں میں بھی ممکن نہیں ہے. یعنی مجھ جیسے کے ساتھ جس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مہینے میں ایک دن ہمارے شہر آ جائے کرے, میرے لیے ممکن نہیں ہے. کتنے کتنے دن نکالوں, اور اگر میں ہر دن کسی اور شہر پہنچ گئے تو کراچی نہیں جاتا ہوں گا جہاں پر خود اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم سے کم 35-40 لاکھ ہے. یعنی اتنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر کراچی کا ہر محلہ ہم سے یہ کہے کہ آپ ہمارے محلے میں مہینے میں ایک دفعہ آ جائے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اس صورت حال میں صرف ایک راستہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں باضابطہ نہیں بے ضابطہ, وہ لوگ علوم اہل بیت ارشاد میں سے جتنا سیکھ سکیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہاں اس کا رسک ہمارے پاس سامنے ہے کہ اگر کسی آدمی نے خود نہیں سیکھا اور پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایک رسک بھی ہے. اس کو ہم کیسے مینج کریں, اس کو ہم اس طرح سے مینج کریں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات مت کہیں, صرف روایات اہل بیت ارشاد علیہ السلام کا سامنے ہے. وہ جو مستند ترین روایات اہل بیت ارشاد علیہ السلام ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم علوم اہل بیت کو اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک واقعہ تبرکہ آپ کی خدمت ٹرانسفر کرتا ہوں اس شب کی مناسبت سے جو ہمارے سامنے آنے والی بی بی خدیجہ کے ساتھ پر درود بھیجا. کس طرح آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں اس کا اس سلسلے میں کہ بندہ خدا اسلام آباد مجھے ملے, ان کو عربی نہیں آتی تھی لیکن عربی بول بہت اچھی سکتے تھے, بہت اچھی بول سکتے تھے, حافظہ بھی اچھا تھا. تو انہوں نے بہت سارے نیٹو بناوا کے اقوال, ایک دو مختصر خطبے, چند مختصر خطبے اور کچھ جگہ کی دعائیں حفظ کی ہوئی حفظ کی ہوئی. سعودیہ میں رہتے تھے, کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے. احتیاط سے کام لیتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کرتے تھے رسول کی نسل سے کسی نے کہا ہے, بس اتنا کہنے کے. ایک دفعہ میں ایک مصری کے ساتھ تھا, اس کے سامنے میں نے نہجو بلاغہ کا کچھ وہ خطبہ پڑھا, اسے بہت اچھا لگا. ان کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر امیر المومنین کا ہوتا تھا کہ یہ چوتھا خلیفہ کا ہے تو جان چلے. کہنے لگے کہ میں نے اس کو چوتھے امام کی ایک دعا بتائی, چوتھے امام کی ذات پر درود بھیجے ہوں گے. امام کی ایک دعا بتائی, اسے دعا بہت اچھی لگی, بہت اچھی لگی اس میں سے. اس نے کہا کہ بتاؤ یہ دعا کس کی ہے. اب یہ کہنے کی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ چوتھے امام کی ہے اور مجھے بتانا پڑا کہ سید الشہداء کے فرزند تھے, پھر کربلا کا واقعہ اس نے پوچھ لیا تو میرے لیے مشکل پیش آ جائے گی. پھر انہوں نے اس گمان سے کہ کہیں میرے لیے مشکل نہ بنے کہا کہ حضرت علی کی ہم توریہ کہتے ہیں, نہیں کہا علی ابن ابی طالب کی, علی ابن حسین, صحیح کہا حضرت علی کی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت علی کی. اس نے دعا حفظ کر لی مصری میں, اس دعا کو بہت پڑھا. چند دنوں کے بعد وہ نظر آیا اور اس نے کہا کہ فلانی تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. اس نے کہا میں تمہیں دعا سکھائی اور اس کا جواب دیا کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے. کہنے لگا نہیں تم جھوٹے ہو. تو کہنے کہ میں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا, مصری ویسے ہی مزاج کے معاملے میں کوئی بہت خوش مزاج نہیں ہے, لوگ کچھ اور قسم کے بھی ہوتے. یعنی کہ میں نے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اس سے نام بات کرنی پڑی. اس کے بعد بعد میں گئے پھر میں یہاں پہ لوگوں کے لیے اور اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم نے کیوں جھوٹا کہا لوگوں کے سامنے. کہا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا تھا, مجھے دعا بہت اچھی لگی, میں رات کو سونے سے پہلے اس کو بہت پڑھ رہا تھا. کہنے لگا کہ میں سو گیا, رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں کسی راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور دو راہ گزر وہاں سے گزر رہے ہیں, دو سوال دونوں نے نقاب لگائی تھی، دونوں نقاب لگائی تھی، اور ایک یہاں پر پہنچے میرے پاس، انہوں نے پوچھا کہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو کس کی دعا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے پر ان سے یہ کہا کہ حضرت علی کی دعا ہے. تو کہنے لگا کہ ان سوال نے کہا کہ یہ میرے چہتے امجد امیر المومنین یہاں ہیں لیکن یہ دعائیں کی ہیں. اگر خود کے ساتھ کوئی کام کریں گے وہ غلطیوں کو بھی سنبھالیں گے، غلطیوں کو بھی سنبھالیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم خود سے کریں، ہم خود سے بس وہ اتنے تک بھی جانے میں تیار کہ اگر ہم نے غلط کیا کسی جگہ پر تو وہ خود تشریف لا کر اس غلطی کو سنبھالنے کو تیار ہے. پورے خلوص سے ایک روایت ہفتے میں سیکھ لیجیے، نہج البلاغہ دیکھیے، کوئی کتاب دیکھ لیجیے، ایک روایت سیکھ لیجیے، اس روایت کو حفظ کر لیجیے، جہاں کہیں موقع ملے وہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کر. بس اتنا ہی کرنے میرے اور آپ کے دین کی تربیت کے لیے کم سے کم پہلا قدم ہو جائے، کم سے کم یہ کام کریں. اور میں نے بندوں کو دیکھا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی میں نے کسی کو یہاں تک بھی شاید ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن سنا تو کمتن ہے کہ وہ اپنی جیب میں لکھ کر روایت کرتے جائے، صحیح ہفتے بھر کے لیے ایک روایت جیب میں لکھ کے رکھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں کہیں دو صاحب آپ کے درمیان بیٹھے وہ روایت پرچے سے نکالی، بتائیں آج میں یہ روایت سنا رہا ہوں، یہ روایت سنائی اور یہ تو واپس آئی. یہ بھی اچھا تھا، کم سے کم روایات ذکر تو ہو جائے. کوئی آئے کریمہ آپ نے، کوئی خاص آئے کریمہ آپ نے دیکھی، پڑھتے پڑھتے آپ کے دل پر اثر ہوا ہے، آپ نے وہ آئے کریمہ نوٹ کر لی، جہاں کہیں دوستوں کے درمیان بیٹھے وقت نکال کر اس آئے کریمہ کو بیان کر دیا. اس میں کون سی برائی ہے، یہ اچھا ہی میں ہے. کسی واقعے کو آپ سنیں، کوئی واقعہ آپ کو اچھا لگے، کبھی دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں اس واقعے کو بیان کر دیا، اس سے میرا آپ کے دل پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ دین کی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات طے شدہ ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہو اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. ایسا نہ ہو کہ ہم اس مومنٹ میں آ جائیں کہ نہیں ہم میرے پاس بہت علم آئیں گے. واپس ایک ایسی واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک طالب علم کو، طالب علم بنے ہوئے دینی طالب علم بنے ہوئے ایک دو مہینے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنا سینے کو ناپ رہا تھا، اپنا سینہ ناپ رہا تھا، تو دوسرے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں دو مہینے کا علم آیا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، اتنے جلدی چوڑا نہیں ہو سکے گا. بہت زیادہ علم چاہیے کہ انسان کے پاس کچھ جمع ہو، ابھی اتنا ہی بنا. چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں، باقی آیات کریمہ بیان کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں بیان کرنے کی طرف جاؤں اور میرے ذہن سے نکل جائے، مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، کچھ چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ہم آخری دن میں ان دوستوں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ یقیناً ہم سے غلطی میں یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسے کام ہو گئے ہوں گے جو بعض دوستوں کو اچھے نہیں لگے ہوں گے، بجائے یہ کہ قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھیں، معاملہ یہیں پہ ختم کر لیتے. ممکن ہے آپ کی بھی کوئی ایسی چیز بھی اچھی نہ لگی ہو، ہم بھی معاملے پہ یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی آپ بھی معاملے پہ یہیں پہ ختم کریں. ایک دفعہ ایک دوست مجھے ملا، یہ میں نظر آ رہا ہوں، میں ایک دفعہ کہیں پہ تھا، وہ زمانے میں چائے بہت شوق سے پیتا تھا، بہت شوق سے پیتا تھا، شام کی چائے ضرور پیتا تھا. جو میں وہاں پہ تھا وہاں پہ خوش ہو نہیں رہا تھا، یعنی وہ جو شام کی چائے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. تو ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، کم عمر تھا میں، مجھ سے کافی کم عمر، تو وہ میرے پاس آیا، اس نے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ زہری صاحب اگر میں آپ سے فنا بات پر خفا نہیں ہوتا نا تو یہ جو چائے میرے پاس ہے میں آپ کو دے دیتا. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ مجھے چائے کی طلب ہے نہیں، اتنی بھی نہیں ہے آپ کو دیکھتے ہوں کیونکہ خفا کیوں ہوں. میں ٹھیک ہے چائے دیتا نہیں دے، خفا کیوں ہو یار؟ کہنے لگا کہ پتا نہیں کتنی مدت پہلے اس نے مجھے بتایا، ڈیڑھ سال پہلے یا پتا نہیں دو سال پہلے آپ نے کہیں پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے مجھے جواب تو دیا، اس میں لوگوں کو آپ نے ہنسایا میرے پاس. میں نے کہا بندہ خدا میں تو جب بھی سوال جواب کا سیشن کرتا ہوں کیونکہ سوال جواب کے سیشن بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دماغ کو بہت زیادہ پریشر ہونے لگتا ہے بعض اوقات سوال بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں تو لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت تک ہنسانے کی کوئی بات کر دیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا وہ تو میں ارادے پہ نہیں کیا تھا, وہ تو میں جنرلی پبلک کو ہنسانے کے لیے کہا تھا. تو وہ 1.5 سال سے اس کی بات یہ بیٹھا تھا اپنے دل کے اندر اور کہہ رہا تھا کہ میں ناراض نہیں ہوتا تو چائے دے دیتا ہوں آپ کی ہماری کوئی ناراضگی نہیں ملی. درود بھیجے محمد والے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب اور یہ جو مخالفین ہیں یہ عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں آتا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين عجیب آیت ہے. اور یقیناً جہنم نے ان کافرین کو گھیر لیا ہے, جہنم انہیں گھیرے ہوئے. اچھا اس کے جواب میں کہ جہنم گھیرے ہوئے اور ہم کہتے ہیں بھائی آج کل کے تو کافرین کو جہنم گھیرے ہوئے نہیں, یہاں تو دریا کا پانی ہے, کچھ گوار موسم ہے, پھول سبزہ ہے, کون سا کہاں جہنم گھیرے ہوئے. دو جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو جہنم گھیرے ہوئے ہیں یہ برزخ ہے جو ابھی بھی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, برزخ بعد میں بنے گی نہیں, برزخ مرنے کے بعد نظر آئے گی, ابھی بھی ہے برزخ ابھی بھی ہے. یعنی ہمارے پاس اقوال موجود ہیں کہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں اس کی آگ ابھی بھی ہے, نظر نہیں آتی, وہ جل رہی ہے نظر نہیں آتی. اس جلن کی تکلیف کو ابھی احساس نہیں کر رہے, جب احساس کریں گے مرنے کے بعد. ایسا نہیں کہ برزخ مرنے کے بعد بنے گی, نہیں بنے گی نہیں, ابھی بھی بنی ہوئی ہے. جیسا ہمارے پاس موجود ہے کچھ عرفا ایسے تھے کہ جو انسان کی مانوی شکل کو بیان کر سکتے تھے, کیوں وہ اس ظاہر سے جا سکتے تھے پیچھے, ہم نہیں جا سکتے, ہمارے پاس برزخ کی آنکھیں نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کو دیکھنے کی آنکھیں ہیں, ہم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے. ان برزخ مرنے کے بعد تو سب نے برزخ کو دیکھنا ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو خدا اس دنیا میں برزخ دکھا دیتا ہے, کبھی جیتے جاگتے دکھا دیتا ہے, کبھی سوتے میں دکھا دیتا ہے, کبھی جیتے جاگتے دکھاتا ہے, کبھی سوتے میں دکھاتا ہے. اور کچھ انتہائی اعلیٰ پائے کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ارادے سے جب چاہتے ہیں برزخ دیکھ لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں اسی دنیا کے اندر ہیں. مرنے کے بعد تو ابو جہل نے بھی برزخ دیکھنی ہے, مرنے کے بعد تو سب نے دیکھنی ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں مرنے کے بعد تو سب نے مومن ہونا ہی ہے, سب کو ایمان آ جائے, مرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, سب کو ایمان آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کون ایمان آئے, مرنے کے بعد سب نے برزخ دیکھنی ہے, اس میں کون سی فضیلت ہے. فضیلت اس کے لیے ہے کہ کچھ لوگ مرنے سے پہلے بھی برزخ دیکھ لیتے ہیں اور وہ کچھ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں, کچھ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے ارادے سے دیکھتے ہیں. یعنی ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے علامہ طباطبائی, میں نے ان کا تذکرہ 2-3 دفعہ پہلے بھی کیا شاید, جو صاحب تفسیر المیزان کے مصنف ہیں, ان کے واقعات موجود ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جن کے مرنے کے بعد مختلف لوگوں نے بیان کیا, میں اپنے تصور کو آگے بنانا چاہوں. یہاں تک ہے کہ آپ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ فرشتوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نجب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے مختصر, اس کا تجربہ کہ ایک انسان, ایک آدمی روزے کے برابر بیٹھا ہوا تھا, شب تھی, رات کا وقت تھا, ایک اور برابر بیٹھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس نے برابر سے پوچھا کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی, تو کہنے لگا کہ رات کے فرشتے جا رہے ہیں, دن کے فرشتے اتر رہے ہیں, اس کا مطلب صبح ہو گئی ہوگی. رات کے فرشتے جا رہے ہیں, دن کے فرشتے اتر رہے ہیں, اس کا مطلب صبح ہو گئی ہوگی. ورنہ یہ سب کو آنا جانا شروع ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ امکان یہ امکان موجود ہے, بس وہ جہنم گھیرے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی برزخ کی جہنم ہے جو گھیرے ہوئے ہیں, نظر نہیں آئے. یا اگر ہم اس کو تعبیر کریں گے کہ گویا جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہیں روزے کا, یہ گویا میدان محشر کے بعد, جو ہم نے میدان محشر کے بعد جہنم کا تصور اپنی کتابوں میں دیکھا ہے, وہ جہنم گویا ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو دیکھ کے بول دیتے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ گئے, جبکہ ابھی پڑھا نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے جو حالات ہیں اسے دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ تم پڑھ رہے ہو. تو دو میں سے ایک امکان ہے یہاں پہ، اور امکان بھی ہو سکتے ہیں یہ حکمائے جب شام العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اور ایک دن آئے گا وہ دن ہوگا کہ جب عذاب ان کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے گھیر دے گا، وہ یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا اور کہے گا خدا ان سے کہ وہ چکھ لو جس کو تم نے انجام دیا، وہ چکھ لو جو تم نے انجام دیا. صرف بریکٹس کے اندر ہم سب کے اعمال کچھ صورتیں تبدیل کریں گے، کچھ چیزوں میں تبدیل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کسی کا تن کوئی کیڑا بن سکتا ہے جو اس کو ڈسے، یہ ہوگا. کسی کا اچھا عمل محل میں تبدیل ہو سکتا ہے جس میں وہ رہے. اچھے اچھے عمل کی تاثیر ہم نہیں جانتے، برے عمل کی تاثیر بھی ہم نہیں جانتے. نہیں معلوم ایک ایک جھوٹ پر کتنی آگ لگتی ہے، یہ بھی نہیں معلوم. اور ہمیں نہیں معلوم ایک ایک مظلوم کی مدد کرنے پر کتنی آگ بجھتی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے جو کریں، ہر کہے کے پیچھے اور ہر سوچے لے کے پیچھے بھی، ہر سوچے لے کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہم مسلسل خلق کرتے ہیں، ہم مسلسل خلق کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم خلق کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ورنہ ہم مسلسل خلق کر رہے ہیں، ہم مسلسل کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. جب ہم بیٹھے ہیں میں اور آپ اس وقت بھی، جب آپ میں کچھ نہیں کر رہے صرف سن رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں کر رہا جب بول رہا ہوں، اس وقت بھی بہت کچھ بنا رہے ہیں ہم، لیکن یہ کہ ہمارا بنایا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اچھے میں بھی اور برے میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اس آیت کریمہ کا ایک ظاہری ترجمہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے اے میرے بندوں میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس تم میری بندگی کرو. صحیح ہے، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو. اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین اس طرح سے لکھتے ہیں. پھر دوبارہ نیٹ کے اوپر تفاسیر موجود ہیں، مثلا تفسیر نمونہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. کبھی بھی آیت کریمہ کو دیکھ لی ہو، تفسیر نمونہ کی ویب سائٹ پہ جا کر ریلیونٹ آیت تک پہنچ کر اس کی تفسیر دیکھ لیجیے. آسان ترین کام تب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. واپس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن مومن سے کہا جائے گا کہ ایک قرآن کی آیت پڑھو اور ایک درجہ بلند ہو جائے، ہر آیت درجہ دے جائے. تو آپ آیت سمجھنے کی کوشش کریں. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندوں جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرنا. اس کے مفسرین نے یوں لکھا ہے، بہت کسی کو شاید اچھا نہ لگے لیکن اس کے دوسرے امکانات بھی موجود ہیں. بعد مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا ایمان خطرے میں ہو، تو خدا کہتا ہے اے میرے بندوں میری زمین وسیع ہے، تم کہیں ہجرت کر جاؤ اور میری بندگی کرتے رہو، چاہے ہجرت کرنی پڑے لیکن میری بندگی کرتے رہنا. پر اب اس کا ادھر ڈینمارک کے معاملے میں کیا مطلب نکالوں؟ اس میں مطلب یہ نکالوں کہ بھائی کہیں پر بھی گئے ہو اللہ کی بندگی کرتے رہو، کہیں پر بھی گئے ہو اللہ کی بندگی کرتے رہنا. البتہ یہ دیکھنا پڑے گا کس نیت سے کہاں گئے، یہ دیکھنا پڑے گا. کل تو نفس ذائقۃ الموت، مشہور و معروف آئے کریمہ جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں یاد ہے. کل تو نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد میری طرف پلٹائے جاؤ، ہماری طرف پلٹائے جاؤ. یہ پلٹایا جانا بھی عجیب ہے، یہ پلٹایا جانا بھی عجیب ہے. خلاصہ ترین جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ادا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے گھڑی کی سوئی ہے، یہ گھڑی کی سوئی آتی بھی چھ پر آتی ہے اور چھ کے بعد پھر دوبارہ اوپر جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی نظام کے اندر ایسے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور واپس خدا کی طرف ہی ہے. اس مثال میں ایک خوبی ہے، ایک اور خوبی ہے جو بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو چھ ہے یعنی دنیا، یہ پسترین جگہ ہے پوری خلقت میں، یہ پسترین جگہ ہے پوری خلقت میں. جی یہ مادی دنیا، اس کے لیے سورہ آپ جو ہے بھی دیکھتے ہیں، دنیا غنیہ پت دنیا، اللہ کی تمام خالقانہ نظام کے اندر، اس خلقت کے نظام کے اندر اس سے پس جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ اگر کوئی کمانے پر آ جائے تو یہ بونس اسٹیج ہے، یہ بونس ملتا ہے. بس یہ جگہ بہت عجیب ہے، اگر کوئی یہاں پر گرتا ہے تو بہت برا ملے گا، اور اگر کوئی یہاں سے اچھا نکل جائے تو بہت اچھا نکلے گا. اس اسٹیج میں وہ بھی ہے کہ اس کا ڈیوریشن بہت کم ہے، 60-65 سال، 90 سال، اتنا ہی ڈیوریشن کم ہے. اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر گرے تو پھر لاکھوں سال کا گریں گے، اور اگر اچھے ہو گئے تو لاکھوں سال کا اچھا ہو جائے. میں اس کو میں مزاق میں کہتا ہوں، یہ بونس پوائنٹ ہے. یہاں آپ نے دیکھو نا، بارش کو اس کے اندر کوئی پوچھنے والا کہتا ہے اب ایک سوال ہے، لیکن اٹمپٹ کرنے والا سوچ لے، اگر صحیح جواب دیا تو 30 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو 30 کم ہو جائے. ہم اس قسم کے ایک اسٹیج کے اندر ہے، یہ دنیا بہت عجیب جگہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے. سب میں ادھر نہ چھوڑ جاؤں، بس مثال کیا رہی، میں ان کے کہنے کی وجہ سے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں. مثال ایسے ہو گئی کہ گویا ہم 12 کے عدد پر خلق ہوئے، مختلف اسٹیجز گزارتے ہوئے ہم 6 پر پہنچے ہیں جو سب سے فسٹ ہے. اس کے بعد پھر مختلف اسٹیجز گزارتے ہوئے پھر اسی 12 پہ جائیں گے جس کو آپ علامتی طور پر اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب خدا سے ہیں اور ہم سب خدا کی طرف واپس جائیں گے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، جیسے کہ پہلے بھی عرض ہوا، ایمان عمل صالح سے قرآن کریم کی اصطلاح میں کبھی جدا نہیں ہو سکتا، کبھی ایمان عمل صالح سے جدا نہیں ہو سکتا. بس وہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اگر ایمان مضبوط ہوتا کبھی گناہ نہ کرتا. ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، اہل بیت کے چاہنے والے بعضوں کا عجیب سوال کرتے تھے، لیکن اہل بیت کی غصہ بہت زیادہ تھی. ایک آدمی آیا امام کے پاس اور امام سے گویا اس طرح سوال کیا، کہنے لگا مولا کیا امام معصوم کبھی گناہ کرتے ہیں؟ اب عجیب سی بات ہے کہ جب تم خود امام کہہ رہے ہو تو سب سنا ہوا کہنے لگا کیا امام گناہ کرتے ہیں؟ اور امام کا مطلب وہ امام معصوم لے رہا ہے. امام نے فرمایا نہیں. کیسے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کھانا رکھا ہو، تمہیں بھوک بھی لگی ہو، کھانا بہت لذیذ ہو، اور تمہیں پتا ہو کہ اس میں زہر ہے، لذیذ بھی ہے، طلب کے سارے امکان موجود ہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ اگر کھاؤں گا تو مزہ تو آئے گا، لیکن بعد میں موت آئے گی. جب مزہ آئے گا نہیں اور موت آ جائے گی. اس مزے کو ہر عقل مند انسان دیوانہ نہ ہو تو قربان کرے. صحیح امام نے فرمایا ہمارے سامنے اعمال کی حقیقت آشکار ہے. کوئی جان بوجھ کے زہر تھوڑی ہم کیوں منع کریں؟ اچھا اس جواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی وہ تو خوبصورتی اس میں ایک اور نظر آتی ہے. مجھے کہ اس میں امام نے فرمایا ایسا نہیں کہ امام کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتا، مثلا زنجیر چکی اختیار مکمل ہے، لیکن گناہ پھر بھی نہیں ہوتا. گناہ پھر بھی پتا، جو لوگ ایماندار اور عمل صالح کیا ہم ان کو جنت میں مقام نصیب کریں گے، تجری من تحتها الانہار نہریں ان کے نیچے جاری ہوں گی، خالدین فیہا. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں گی جو نہریں جاری ہوں گی اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے، فرعون نے بھی ایک دفعہ ایک چیز بنائی تھی، اس کے لیے بھی کہا تھا یہ میری جنت ہے جس کے نیچے نہرے جائیں گے. وہ بے وقوف سمجھ رہا تھا جیسے نہرے جاری ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے پانی کو نیچے سے جاری کرنا. آیا واقعہ جنت یہی ہے کہ آپ نے ایک مسند لگایا ہوا ہے، اوپر تخت میں چھا ہوا ہے، نیچے سے نہر جاری ہے، تو آپ نے کہا یہ جنت ہوگی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں بات مقرر عرض کرتا ہوں، یہ جو خدا نے بیان فرمایا یہ جنت ہے، اس کے اندر دودھ شہد اور پانی کی نہریں جاری ہیں، تو میں معذرت کا عرض کرتا ہوں، اگر واقعہ مطلب یہی ہو تو دودھ کی نہر چلتی تو دیکھ کے طبیعت الجھنے لگے گی. شہد کی اگر نہر بہ رہی ہو تو اس کو تو دیکھ کر ہی طبیعت الجھتی ہے، کتنا شہد کھا لوں گا. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور چیزیں ہیں، اور خاص کر جب ہم قرآن کریم کی ترتیب دیکھتے ہیں، کہتا ہے یہاں پہ کہیں پانی کی نہر ہے، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں شہد کی نہر ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یعنی دودھ ملک اور واٹر اور مثلا ہنی بھی نہیں ہے، ہنی نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے. کیا ہے جو کچھ بھی ہے، اگر اس طرح سے تعبیر ہے کہ اس میں ہمارے وجود کے لیے کوئی ایسی تقویت ہے، جیسے پانی وجود کے لیے ضروری ہے، دودھ کچھ اور تقویت کا سبب ہے، اور شہد اور کسی تقویت کا سبب ہے. اس کا مطلب ہے جنت میں وجود کے کچھ ایسے امکانات ہیں جن سے مسلسل ہمارے وجود کو تقویت ملتی رہے گی. جنت میں کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں پر جانے والے مسلسل اپنے وجود میں کمالات حاصل کرتے رہیں گے. جیسے جسم کو پانی سے، دودھ سے اور شہد سے کمال ملتا ہے، اس طرح جنت میں جانے والوں کو کچھ ایسی لذت، کچھ ایسا کمال ہے جو مسلسل ملتا رہے گا. اور یہ ایسا کوئی کمال ہونا چاہیے، کسی کو انتہا نہیں ہونا چاہیے، جیسے نہر ہے جو بہتی رہے گی. شہر کی نہر کو تو میں نے کہا میں تو برابر میں نہیں بیٹھ پاؤں گا، اتنی زیادہ ہے مثال نہیں آتا شہر کی نہر دیکھنے سے کیا لذت ملی. اور خدا مطالعہ فرماتا ہے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہاری آنکھیں، جس سے تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک. صحیح، شہد کی نہر دیکھتے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک فی الحال مجھے نہیں لگ رہا، مگر یہ شہد کا مطلب کچھ ہو. اور میں نے عرض کیا وہ ہے یہ نہریں اور یہ شہد اور یہ دودھ اور پانی، یہ سب کا سب کچھ اور ہے ہم جیسوں کو سمجھانے کی. اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. اچھا خدا کا انداز یہ ہے، خدا کا انداز کیا ہے؟ کہتا ہے میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، اور بھی بہت کچھ دوں گا، اور بلینک چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بلینک کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو پتا ہے میں کچھ بھی کہوں گی دنیا والے ان کے دماغ میں دنیا سے زیادہ نہیں آئے گی. زیادہ ہم نے حور العین کو جو کچھ دیکھا وہ دنیا کی خوبصورتی میں دیکھا. اللہ ہمارے سامنے حور العین کو بیان کر ہی نہیں پا رہا، کیونکہ ہم کوئی جتنا بیان کرتا ہے ہم مونالیزا چڑھ جاتا ہے، جتنا کہتا ہے بھائی حور العین. اچھا ہمارا جواب تو اس کی جسمانی خوبصورتی میں لگا ہوا کہ وہ پتا نہیں کیسی ہوگی. اچھا ہمیں سوچنا چاہیے کہ حور ہے کیا؟ آیا واقعا جسمانی لذتوں کے لیے جنت خلق ہوئی ہے؟ اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی مجھے تو جسمانی لذت چاہیے، صحیح، میں دنیا کو قربان کیا، خدا واقعی بنا دے تو میرا ہوگا کیا؟ اچھا اگر انسان کو لذتیں کچھ ایسی ملنے لگیں جو اعلیٰ پائے کی لذتیں ہوں تو پس سے جائے. یہ کچھ ایسی لذتیں ہیں جن کے مقابلے میں جسمانی لذتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ کچھ ایسی لذت ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیسی لذت ہے، لیکن کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم دنیا کی خلقتیں ہیں، ہم دنیا کے اندر بسنے والے ہیں، ہم نے ساری لذتوں کو جو ٹیسٹ زیادہ تر ہم سے لوگوں نے کیا وہ سوائے جسم کے کچھ نہیں کیا، تو وہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے بار بار جسمانی لذتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ورنہ میں خود ایک دفعہ سوچتا تھا، مثلاً آو ایجنس میں چند دفعہ ملا تھا، ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آتا کہ حور اگر جسم ہو تو کس کو اٹریکٹ کرے، ان کو نہیں اٹریکٹ کرے. جبکہ ہمارے پاس موجود ہے دعاؤں کے اندر کہ چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا زوجنا من الحور العین، اس کا مطلب ہے حور العین کو ایسی چیز ہے جس کی خواہش بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. اگر جسم ہو تو میں نے کہا اب حضرت جیسا جو اس دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ بھی خواہش نہیں کرے گا. اگر جسم اس کا مطلب یہ کچھ اور چیزیں ہیں، ہم نے ان کو کچھ اور سمجھا ہوا ہے، اور یہ ہماری اوچا نظر ہی ہے کہ ہم خدا چونکہ دنیا کو سمجھانے کے لیے دنیا کی چیزیں کہتا ہے، ہم بھی دنیا کی چیزوں کو ہی سمجھنے لگے کہ اپنے محاذ میں سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، تو ہم نے کہا اس کے پاس سیب انگور انار ہے، ہمارے پاس تو سب سے اچھا لبنان کا سیب ہوتا ہے، تو تھوڑا سا زیادہ اچھا ہو، اس کا مطلب ہے یہ سیب انگور انار کچھ اور چیز، ہم کچھ اور سمجھیں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ جو عمل کرنے والے ان کی دو خاصیت ہیں، یہ صابر ہیں اور متوکل ہیں۔ بس خدا نکال دیتا ہے، اگر تم واقعا صاحب عمل ہو، عمل کرنے والے کے اندر دو چیزیں ہوں گی، صابر ہوگا، صبر کرے گا اور اللہ کا توکل کرے گا۔ اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ایمان ہوتا ہی اسی کے اندر جو عمل میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی مومن ہوگا صابر بھی ہوگا، متوکل بھی ہوگا، توکل کرنے والا ہوگا۔ اچھا اس کا مطلب ہے اگر مجھے اپنے اندر توکل نظر نہیں آ رہا تو مجھے اپنے آپ کو دھوکا نہیں جانا چاہیے کہ میں بہت بڑا صاحب ایمان، اگر ایمان ہوتا تو عمل ہوتا، اور عمل کی نشانی خدا نے دی کہ یہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کا توکل کرتے ہیں۔ بہت واضح آیا کے دیکھ میں دوڑ دو چار کی طرح، دیکھیے آپ دوڑتے چلے جائیے، آپ کو بہت نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی چلنے والے ہیں بیچ زمین سے کہ نہیں اٹھائے پڑتے رزق اپنا۔ یہ اس طرح کا ترجمہ ہے جو اردو قرآن کریم میں سے بعض کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ پہلے دن سے میرے ہاتھ میں یہ قرآن کریم تھا، تو میں نے اسی پر اتفاق کیا کہ چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہے جس میں ترجمہ کرتا ہوں ظاہر اس سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تو اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں زمین پہ چلنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتے، اللہ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ رزق کے معاملے میں پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ قرآن کریم کے اندر موجود سورۃ طہٰ میں لا نسألکم رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگیں گے، ہم نہیں مانگیں گے۔ اصل نہرو بلاوا کے اندر ایک جملہ ہے خطبے کے اندر، فرمایا جو خدا نے تم سے مانگا ہے تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے خدا نے اس کو تم سے نہیں مانگا، اور جو نہیں مانگا تمہاری حالت دیکھ کے لگتا ہے وہ خدا نے تم سے مانگا۔ مثلا کیا ہے؟ جو خدا نے ہم سے نہیں مانگا اور ہماری حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی مانگا ہے وہ رزق ہے، خدا نے ہم سے نہیں مانگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے لانا سنو تم رزق، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، اور ہماری حالت دیکھ کے لگتا ہے یہی مانگ رہا ہے، کیوں؟ 24 گھنٹے اسی کے فکر میں کہ یہ کہاں سے آئے گا۔ اچھا جو خدا نے ہم سے مانگا ہے وہ عبودیت اور گندگی ہے، اور ہماری حالت دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ مانگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس رزق کے اوپر گندگی قربان کرنے کے تیار ہے۔ یہ ہے بڑا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کسی بھی فیصلے کے اندر اگر بنیادی پوائنٹ صرف رزق ہے شاید یہ بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، بنیادی پوائنٹ عبودیت ہونا چاہیے، بنیادی پوائنٹ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے اوپر فیصلوں کو تبدیل ہونا چاہیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے اور جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور سورج اور چاند کو تسخیر کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فرماتا ہے خدا پانا ہی حکم ہوں، تو پھر ہم جا کہاں رہے؟ یعنی ایک طرف سے کہتے ہو زمین و آسمان کو خدا نے خلق کیا ہے، ایک طرف سے کہتے ہو سورج اور چاند کو خدا نے تسخیر کیا ہے، لیکن میں کروں گا اپنی مرضی۔ خدا کہتے ہیں جا کہاں رہے ہو؟ اگر خلق میں نے کیا ہے اور تسخیر میں نے کیا ہے تو تم میری کیوں نہیں مانتے، اپنی کیوں چلاتے ہو؟ پانا ہی حکم ہوں، جاتے کہاں ہو؟ اللہ یسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، پھر اتنا دلا رہا ہے۔ رزق معاملے پر خدا نے بہت آیتیں رزق کے معاملے دیکھی، کبھی موقع ملے کسی میرے جیسے آنے والے سے کہیے گا کہ 5 دن 10 دن صرف رزق پہ بولے، کہ جو خدا نے قرآن کریم میں رزق کے بارے میں کہا ہے، جو نہج البلاغہ میں رزق کے بارے میں آیا ہے، اور وہ جو صحیح سجادیہ میں رزق کی دعائیں آئی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ رزق کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم لوگ رزق کے مفہوم میں بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ رسک تمہارا کام نہیں ہے، رسک میرا کام. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، گھروں میں نہیں بیٹھتے. اللہ کی بندگی کے لیے جو ضروری ہے وہ کہیں، خدا رسک پہنچائے گا. یہ خدا کا کام ہے، جو اللہ کی بندگی کے لیے ضروری ہے وہ سب کریں اور رسک خدا دے گا. یہ خدا نے وعدہ کیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے مقدر کر دیتا ہے. صحیح، سب خدا کے ہاتھ میں. ایک رزق ہے جو ہمارا طے ہوا ہے، جیسے کہ مولانا فرمایا رزق و رزقان، رزق یطلب و رزق تطلب. رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تم مانگ رہے ہو اور ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اور جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نہیں. آسان ترین کام یہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے اور خدا سے کیا خدا ہے اس کو تو نہیں دینا ہے جتنا دلی مرضی، میں اس پر تم پڑھوں کہ مجھے کم ملا ہے زیادہ ملا، وہ تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسے کے لیے کہنا آسان ہے، اور اگر میرے ہی جیسا کرنے پر آئے پھر بہت سخت. میں دوسروں کو کیا کہنا آسان ہے، کرنا بہت سخت. اگر نہ کہوں کہ بہت مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ دوسروں کو کچھ کرتا دیکھے اور انسان اپنے دین کی خاطر صبر کرے، یہ بہت مشکل ہے. جب دوسروں کو چلانے لگاتا دیکھتا ہے تو خود بخود دل جاتا ہے کہ آدھی چلان میں بھی لگائی ہوئی ہے. اب اس پہ صبر کرنا، اور اتنے بڑے مشکل یہ ہے کہ لوگ کہیں گے تو بہت بے وقوف ہے. اب صبر یہ بھی کرو کہ بے وقوف بھی ہوں. پر ہمارے پاس روایت ہے، فرمایا آخری وقت میں آخر الزمان میں جو دین پر عمل کرے گا لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، اور مومن وہ ہوگا جو لوگوں کے اس بے وقوف کہنے پر صبر کرے گا اور کہے گا تم نے بے وقوف کہتے رہو، میں دین سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ غربت سہنا آسان ہے، بیوقوفی کا الزام سہنا یہ بہت مشکل ہے. اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ غربت مشکل ہے، نہیں، غربت آسان ہے. یہ کہ لوگ کہیں گے احمق ہے، اس کو سہنا بہت مشکل ہے. اور لوگوں میں بھی کون، کبھی والدین، کبھی بھائی بہن، کبھی بچے اور زوجہ، پھر تو بہت ہی مصیبت ہے، تو بہت ہی مصیبت ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے تو نہیں گئے کہ کب مجھے یہ شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں صبر ہے یا نہیں ہے، فنات ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کل یہی میرے لیے جہنم کا سبب بن جائے. کیوں ہر روز تانے دے گی کہ لاؤ سب لاتے ہیں تم بھی لاؤ؟ اس وقت یہ دین دیکھیں گی. یہ سب شادی سے پہلے سوچ لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ انسان معمولاً پانی کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جب وہ ناک میں گھسنے لگتا ہے، منہ میں نہیں، ناک میں جب گھستا ہے سانس بند ہو
جاتا ہے.
شہیدین علیم، خدا ہر چیز کے بارے میں یہ ضرور اصل یہ راز کرتے ہیں. سب خدا کا علم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارا بھی علم کسی چیز کو دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، پڑھنے سے ہے، سمجھنے سے ہے. لیکن اگر خود اپنے پاس ہو تو علم کیا ہے؟ مثلاً کیا، مثلاً آپ سے کہیں کہ آپ خوش ہیں تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ خوش ہیں، یا میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں تو کہوں گا کہ یہ خوش ہے. صحیح، تو مجھے آپ کی خوشی سمجھنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، میڈیم چاہیے. لیکن آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ خود خوش ہیں اس کے لیے کوئی واسطہ چاہیے؟ نہیں، خوشی آپ کے اندر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی واسطہ نہیں چاہیے، کوئی ذریعہ نہیں چاہیے. ہم ایسے خدا کے ساتھ ہیں، ایسے خدا ہمیں جانتے ہیں. جس طرح آپ اپنے اندر سے خوش ہوں، آپ ممکن ہے اندر سے خوشی سے پھول رہے ہیں اور اوپر آنکھوں بہاتے رہے ہیں اپنی خوشی کو چھپانے کے لیے. لیکن کیا آپ اپنے آپ کو ڈوس دے سکتے ہیں کہ میں خوش تو ہوں لیکن میں یوں ہوں کہ جیسے خوش نہیں ہوں؟ یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں خوش ہوں. آپ اپنے آپ سے اپنی کیفیت کو نہیں چھپا سکتے. ہم اپنے خالق سے اپنی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. بالکل یقین ہمارا رابطہ کچھ اور ہے، ہمارا رابطہ یہ جاننے بوجھنے کا نہیں ہے، جاننے میں غلطی ہوتی ہے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں، تو ممکن آپ نے چہرہ کچھ اور بنایا ہو، مجھے کیا پتا چلے، لیکن کیا آپ کو اپنے اندر کے احوال سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے کیا؟ اندر کے اندر فوراً پتا چل جاتی ہے ایسے خدا کے سامنے، اور ہمارا خدا سے رابطہ کیسے ہے؟ ایسا رابطہ ہے جیسے مثال کے طور پر، ایسے ہی مثال بھی کہتے ہیں، جیسے یہ لائٹ چل رہی ہے اس کا پاور ہاؤس اور جنریٹر سے رابطہ ہے، جیسے ڈس کنیکٹ ہوگا لائٹ بند ہو جائے گی، البتہ ہمارا رابطہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس رابطے کی مثال کے اندر وہ بلب پھر بھی باقی رہے گا، بجھ جائے گا، ہم باقی نہیں رہیں گے، ہم باقی نہیں رہیں گے، پھر بس صرف چند منٹیں پڑھنے میں آپ کی خدمت میں کچھ اور رسپیکٹ ہے، سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، وَلَا سَأَلْتَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، تو یہ کہیں گے اللہ، قل الحمد للہ، کون تعریف ہے اللہ کی، بل اکثر لا يعقلون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بارش اللہ نے کی ہے، زمین کو اس نے زندہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اعتراف نہیں کریں، بھائی اگر سب خدا نے دیا ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا کر، اپنے جیسوں کے سامنے سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو محتاج کیوں سمجھتے ہو، اگر کہتے ہو سب کچھ خدا نے کیا ہے تو اپنے کبھی باس کے سامنے گرنے لگتے ہو، کبھی اپنے جیسے اور دوسرے کے سامنے گرنے لگتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، کسی کی دولت دیکھ کے محروم ہو جاتے ہو، کسی کی شہرت دیکھ کر اس کے سامنے ڈرنے لگتے ہو، یہ سب کیوں ہے، اگر کہتے ہو کہ خدا ہے جو موت دیتا ہے، خدا ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا ہے جو مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش سے، تو پھر دوسروں کا قوم کس بات کرے، پھر صاف سی بات ہے، مثلا کیوں امریکہ سے ڈرتے ہو، اگر واقعہ سمجھتے ہو خدا پردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو اتنا صحیح اشارہ ملے کہ ہم قرض نہیں دیں گے تو ان کی روح تک نکل جاتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اور ان کی تو روح نکلتی نکلتی عوام کی تو روح نکل جائے گی کہ ہمارا کیا ہوگا، وہ خدا پہ انحصار نہیں کیے، کیا خدا 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 نے منہ سے نہیں دکھایا، خدا نے کم اپنے بندوں کو موت کے منہ میں باقی رکھا ہے کہ ہم اب شک کریں کہ ہمیں کوئی اور نہ مار دے، کس نے مارنا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور طاقت ہے جو موت اور حیات دینے والی، بس کسی پہ ہمارا یقین نہیں، بل اب کروں لا جا کر، اس کے بعد بہت حفیظ چند آیات کریمہ، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے تو میں نے کہا بس ترین زندگی ہے زندگی، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، یعنی اگر اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا تصور نہ ہوتا تو یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ صرف گھرونے اور کچھ نہیں، اگر آخرت نہ ہوگی اس کے پیچھے تو اس کی حیثیت دھنندوں کے برابر بھی نہیں، مٹی کے وہ کھیلنے کی چیزوں کے برابر بھی نہیں، اگر آخرت پیچھے نہ ہو، اگر آخرت پیچھے نہ ہوتی تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی صاحب ایمان اس دنیا میں ایک دن کی زندگی نہ گزارتا، سب پرواز کر جاتا، کوئی یہاں نہ رکھتا اگر اس کا آخرت سے رابطہ نہ ہو، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ جو آخرت ہے وہ اصلی زندگی ہے، یہ کھیل کود ہے، وہ جو آخرت ہے وہ اصلی زندگی ہے، اس آئے کے پیچھے تفاصیل بہت زیادہ ہیں کہ یہ کھیل کیوں ہے اور وہ اصل کیوں ہے، یہ کھیل کیوں ہے اور یہ اب وہ اصل کیوں ہے، کھیل کیا ہوتا ہے، کھیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، سب مجاز ہوتا ہے، بس آپ فٹ بال کھیلنے کا دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یورپ میں بہت دیکھتے ہیں، ایک لائن کھینچ گئی ہے، جو بال وہاں پھینکے گا اس کو گول ملے گا، اور جو گول کر دے گا زیادہ اس کو ٹرافی مل جائے گی، اور جو ٹرافی ملے گی مثلا وہ کامیاب ہو گیا، اچھا ان میں سے کون سی چیز ہے مطلب، گیم یہاں جانے سے واقعی کچھ ہوا ہے نہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ گیم یہاں جائے گی تو یہ گول ہوگا، اچھا جس کے چار گول ہو گئے سامنے والے کے دو تھے، کچھ واقعی اس میں بڑھ گئی کوئی چیز نہیں، جس کو ٹرافی ملی ہے اسے واقعہ کچھ اور ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود ہے نہیں، تو آپ سے آپ اگر کوئی یہ کہے بھی مثلا میں کہوں گی کہ بھائی یہ بال یہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، تو کہے گا کچھ نہیں بھائی یہ کھیل ہے، ہم نے یوں طے کیا ہے، تو خدا فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، اس کو سیدھے انجینئر نہیں رہنا, اصل آ گیا. یہ تو کھیل ہے, یہ تو ہم نے یوں طے کر دیا تو ہے, ورنہ اصل میں کچھ نہیں ہے. گیند یہاں سے جائے وہاں جائے, وہاں سے یہاں آئے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ گیند کھول کے ادھر آئے تو گول ہو گیا, کھول کے ادھر چلی گئی تو آؤٹ سائڈ ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا بھائی, اگر گیند نے کراس کر ہی لیا تھا تو دونوں گول ہو جاتے. آپ کو نہیں, ہم نے گول یہاں تک طے کیا تھا, جیسے بچے بالوں پر کرتے ہیں نا, میں جوتی یہاں رکھی تھی, اس کے بعد گول نہیں ہے بھائی, ہم نے طے کیا, ہماری مرضی. حقیقت میں کچھ نہیں ہے دنیا میں, یہ سب مجاز ہے. یہ پریزیڈنٹ بن گیا, وہ پرائم منسٹر بن گیا, میں یہ بن گیا تو وہ بن گیا, سب مجاز ہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ جو آگے آنے والی ہے, وہ آسیا. ابھی کیا ہو گیا, یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک آدمی جو کسی دور تازہ گاؤں کے اندر بیٹھا ہے, دنیا کا کوئی بندہ اسے نہیں جانتا, اس کے اپنے گھر والے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. یہ آخرت کا چیمپئن ہے, دنیا میں ذلیل ہوا یہ ہے, بہت ہے. اور ایک یہاں پر ملے گا جس کی ساری عزت کر رہے ہوں گے, دنیا کی شہرتیں اس کے لیے ہوں گی, اخبار ٹیلی ویژن ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہوگا. یہ آخرت کا ذلیل ترین بندہ ہے. جہنم کی کسی گڈھے میں پڑا ہوگا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ اس دنیا کا دھوکا ہے. ہندت دار الآخرت لہیر حیوان, یہ زندگی نہیں ہے, آگے زندگی یہ کھیل. لو کام کی عالم ہو کتنا اچھا زندہ فرمایا, انتظار آخرت لہیر حیوان, یہ جو آخرت ہے وہی اصلی زندگی ہے. لو کام کی عالم ہو, اگر ان لوگوں کو سمجھ میں آتا, ہم لوگوں سے کہا اگر ہمیں سمجھ میں آتا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, اور جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کو پورے خلوص سے پکارتے ہیں. فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون, اور جب خدا ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو اسی سے شرک کرنے لگتے ہیں. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا, اور یہ لوگ کفر کریں جو اس پر ہم نے ان کو دیا ہے اور خوب مزے لے لیں. فسوف يعلمون, جلد ہی سمجھ لیں گے. خدا خدا نے جہاں نہیں کہا نا صدقہ دو, معمولاً کہتا ہے صدقہ دو اس میں سے جو میں نے دیا ہے, جو ہم نے تمہیں امانت دیا ہے اس میں سے صدقہ دو. کبھی کہتا ہے جو ہم نے امانت دیا اس میں سے صدقہ دو, یعنی مسلسل ایک فکر ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ کیا, تم مالک نہیں, گورنمنٹ کے پیپر میں تمہاری پراپرٹی نہیں, بینک کے اسٹیٹمنٹ میں نام تمہارا لکھا ہے, لیکن تم مالک نہیں ہو. ہم لوگ جب کوئی کتاب خریدتے تھے تو جیسے آپ اس کی جلد پڑھتا ہے اگلے صفحے کے اوپر نام لکھتے تھے, یہاں پہ نام لکھتے تھے, اور اس کو بہت گاڑے گاڑے پین سے لکھتے تھے تاکہ کوئی اور گڑبڑ نہ کر دے, نیچے کم سے کم کچھ اور نشان رہ جائے, کوئی گڑبڑ بھی کرے. تو میں نے ایک منجا پڑھا کی کتاب ایسی کھولی, اس میں نام کی جگہ لکھا تھا ہو مالک, اللہ مالک ہے. یہ کبھی بات نہیں, اس نے کتاب کر دی اپنی ملکیت کا دعویٰ. کتاب بھی امانت ہے میرے پاس ہے, اصل مالک. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ میں اپنی جوتی پر بھی چاہتا تو نام لکھ دیتا کہ کوئی اور نہ چڑھا کر دیتا. کیوں, ہر چیز کو اپنی مالکیت میں سمجھتا ہوں. عالم یہ ہے کہ اگر خدا ہی مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے دیا اس میں سے دے, تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے, میں نہیں دوں گا. اتنا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں کہ جو صاحب ملک ہے وہ بھی مانگتا ہے, اس کو سامنے میں کبھی اسی دکھاتا ہوں, کہتا ہوں میں نہیں دوں گا میرا. بھائی تیرا کہاں سے آئے, نہ جسم تیرا, نہ روح تیری, نہ طاقت تیری, ایک دوسرا نہ توانائی تیری, تو پھر تیرا ہے کہاں سے. لیکن ملکیت کا دعویٰ اتنا مضبوط ہے ہمارا. اولم يرون اننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم, خدا مختار فرماتے ہیں ہماری نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے حرم قرار دیا ہے اور جو لوگ ان کے اطراف میں رہ رہے ہیں ان سب کو نامی ملی ہوئی, کیا یہ نہیں دیکھتے اس بات کو. اب ابل باطل یوں ملوں بغیر نصیب باہر کروں, آیا باطل پر تو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ من حضروں کا ممن اختر آب و باہر کا لبل, اور وہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. وہ کردم الحق لما جاء, اور اس حق کی تصدیق کر دے جو اس تک پہنچی. اللہ سے بھی جہنما مسمن دل کا کریں, آئے جہنم میں ہم نے کافروں کے لیے ٹھکانا نہیں بنایا, یعنی جو یہاں پہ کام کریں گے ان کو وہاں پہ جہنم میں ٹھکانا ملے گا. آپ کی آئے کریمہ انتہائی خوبصورت آئے کریمہ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ساری سخت باتیں کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں آگر ایک امید کا بڑا سا شراب ڈال دیا. فرمایا اور یقیناً جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے یقیناً 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 ہم ان کی رہنمائی کریں گے. بس ہماری راہ میں جو کوشش کریں گے ہم ان کی رہنمائی کریں گے. صحیح. یعنی خدا نے کہا اس سبجے کو دیکھ لو اور پریشان مت ہونا کہ اب ہمارا کیا ہوگا. اتنا کر لو کہ ہماری راہ میں کوشش کرنے والے کیا ہیں ہم رہنمائی کریں. البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رہنمائی کر رہا ہو اور ہم نعوذ باللہ تعالیٰ اس رہنمائی کا انکار کر رہا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یقینا خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا نے تعالیٰ سورہ نور پڑھنے کی توفیق نصیب کی. خدا نے تعالیٰ کی سب شکر بجا لاتے ہیں. ایک دفعہ ضرور بھیجے گا محمد والے کی. جو میں نے آپ سے باتیں اس میں اہم ترین چند باتوں میں سے ایک بات قرآن کریم کے بارے میں کہ آپ کم از کم 5 آیات کریمہ ہر روز ضرور پڑھتے رہیے اور اس پر غور و فکر کرتے رہیے گا. رازوں میں سے ایک راز علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ استغفار زیادہ کریں. جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا علم زیادہ نصیب ہوگا. آپ کا خلوص جتنا بڑھے گا اس میں علم زیادہ نصیب ہوگا. وہاں پر روایت موجود ہے اگر کوئی 40 دن تک خلوص اختیار کرے تو خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کرے. ہر کی روایت شیعہ اور سنی دونوں کے پاس مستند روایت میں سے ایک روایت ہے. بارہ ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کیجیے. اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے. حد تک انسان دوسرے انسانوں کے کام آنے کی کوشش کرتے رہیے. ہم لوگ جزیروں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ رابطوں کے لیے خلق ہیں. ہمیں دوسروں سے مل کے زندگی گزارنی ہے. ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کیجیے تاکہ خدا تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس مشکل کو حل کرے جس کو حل کرنے میں ہمیں کوئی طاقت نہیں. اور آخری اس سلسلے کی ایک بار جو آپ کے لیے نصیحت ہے, جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی ہوں کوشش کریں وقت کے امام کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے ظہور کے منتظر صرف لفظ سے نہیں ہو سکتے. ہم مجبور ہیں, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کے واقعی انتظار کے کرنے والے کے پاس ہیں. تو اپنے عمل کے اندر عمل میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ان کا ذکر بڑھائیں گے برکتیں زیادہ ملیں گی. میں نے اپنے اس 26-27 سال طالب علمی میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن اور امام کے وجود کے اوپر غور کیا جائے برکتیں دینا چاہیے. جتنا زیادہ قرآن کے اوپر کام کریں, جتنا زیادہ حجت خدا کے وجود کے اوپر محنت کریں برکتیں بہت بڑھتی ہیں. لہٰذا ہم نے ماہ مبارک رمضان کے لیے کم از کم انداز یہ رکھا ہے کہ ہم ایک سورہ بولیں اور اس کی تفسیر کے سائے میں مختلف باتیں. کیونکہ جتنا زیادہ قرآن کریم کی طرف توجہ دیتے ہیں اتنی ہی برکتیں وہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. جتنا امام وقت کے وجود کی طرف توجہ دیتے ہیں برکات بڑھتی ہیں. خدا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باپ کا رزگارا محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول کرتے ہیں. اے پاک پر رزگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مول قرآن و اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور کرنا, بچہ میں قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب کرنا. گھر سے میں دعا کر رہا ہوں اور اچھا نہیں ہے لیکن میں نے پوری کوشش کی اپنے ذہن کے اندر رکھوں کہ میں نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملات کہنے چند جملہ. وہ جملات میں مس نہیں کرنا چاہتا. بس ایک جملہ عرض کرتا چاہتا ہوں. ہم نے اس آیۃ کریمہ میں پڑھا وہ ان دار الآخرت نہی الحیوان. آخرت کی زندگی اصلی زندگی. دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کا بہترین مطلب یہ کہ اس کو آخرت میں تبدیل کروا دیا جائے. جیسے آپ اور میں کرنسیز تبدیل کرتے رہے, دنیا کا بہترین مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت میں تبدیل کر لیا جائے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا سبق یہ کہ انہوں نے اس پوری دنیا کو پوری آخرت کے اندر تبدیل کر دیا. پوری دنیا کو لیا, دنیا کی ہر چیز عزت شہرت اور دولت میں سے وہ سب کچھ وہ دیدی کے پاس تھا اور اس سب کچھ لے کر دین اسلام پر ایسا لگایا کہ سب کچھ دوڑ گیا. اور بیوی کے فضائل بے تحاشا ہیں. ضرورت نہیں تھی کہ وہ شاب ابی طالب میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس شاب کے اندر ان کے خاندان کا بائیکاٹ نہیں تھا. اگر وہ مکہ واپس آتی تو کوئی بندش نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں, لیکن وہ اس سن مبارک کے اندر شاب ابی طالب تھا. ان کا خاندان مسلسل نصرت اہل بیت علیہ السلام میں مشہور ہے, اور ان بیوی کا کمال یہ ہے کہ جس کی تجارت کی سواریاں ناقابل شمار تھیں اس کی بچی کے گھر میں کچھ بھی یہ بیوی کا کمال. انہوں نے دولت ایسی لٹائی کہ آج لاکھ مورخین جمع ہوں اور یہ سوچیں کہ دولت کس کو دی تو پتہ نہیں چلے گا. ان کی دولت کا کمال یہ تھا, یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ صاحب ثروت تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی. لیکن آج بڑے بڑے محققین جمع ہو جائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ خدیجہ نے اپنی دولت کس کس کو دی تو پتہ نہیں کر پائیں. یہ اتنی خاموشی سے دی گئی ہے, اتنی نلاہیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی ٹریس موجود نہیں, ہم نہیں جان پائیں گے کہ وہ وسیع و عزیز دولت جو بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہا کے پاس تھی وہ دولت کس طریقے سے لوگوں تک دی گئی. یعنی اگر کوئی مزدار ہو کہ ہمارے پاس ہے کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو پتا نہ چلے, تو بی بی خدیجہ نے دولت اس طرح سے دی ہے کہ کسی کو پتا نہیں چل پائے کہ یہ دولت کہاں ہے. طے شدہ ہے کہ دولت تھی, اور طے شدہ ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ کو دولت میں سے کوئی چیز نہیں. جب ہجرت کر کے بی بی اور اس کا گھر تشریف لائے مدینہ کے اندر تو کوئی چیز نہیں تھی اس گھر کے, اور وہ غربت والے ان بی بی خدیجہ کی ذات کے حوالے سے خدا ممتاز سے دعا کرتے ہیں باپ پروردگار جو بی بی خدیجہ کی قربانیوں کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے انجام دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پوری دنیا میں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا تو خدیجہ مجھے غم کو ساتھ دیتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کبھی فرما دیتے مجھے کوئی زوجہ خدیجہ سے بڑھ کر نہیں ملی, اور ان کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سب مخالف تھے تو اللہ کے رسول بھی خدیجہ کے وجود کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں صلاحیت دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم بی بی کے تقدس کا احترام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے. اے پاک پروردگار مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کا اور ان کو اللہ کے طاہرہ و فتح نصرت نصیب فرما. جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بالخص اہلین کی مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی عزت اور سربلندی کے کوشش کر رہا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں ہم کے اہل بیت اطہار بیماریوں سے شفا عاجل کامل نصیب فرما. جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمہاری مشکلات کو جانتا ہے, تمہاری مشکلات سے واقف ہے. اے پاک پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق تو سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بچوں کو دین اسلام کی راہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار سے کثرت دشمن کا شکوا کرتے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقائے امام آخر الزمان کی ظہور میں تعزیر کرنا, لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنا, دشمنوں کو نیست و نابود کرنا, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں قربانی نصیب کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.